ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام
نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت کی جو تربیت فرماتے تھے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لوگوں کو روشناس کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بتلاتے تھے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، اس کی بھی تاکید فرماتے تھے۔ ویسے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے تین حق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانی جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس سے صحیح فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ارشادات کے ذریعے سے موقع بموقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے روشناس کرتے تھے۔ جیسے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الرقاق کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے، اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الرقائق، کتاب الزہد والرقائق، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے معاملے میں لوگ جو ہے مغبون فیما کثیر من الناس، ان نعمتوں کے سلسلے میں لوگ غبن میں مبتلا ہے، غبن کا شکار ہے۔ اب لفظ غبن جو ہے وہ عربی زبان کے اندر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو دھوکے کے معنی میں اور ایک نقصان اور کھوٹ کے معنی میں۔ تو اب پہلا مفہوم اگر لیا جائے دھوکے کا، کہ اللہ کی ان دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی اللہ نے جب یہ نعمتیں عطا فرمائی تو آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گی، حالانکہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، تو اس کی کون سی چیز، ہم خود ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کلو من علی آفان، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، جو کچھ بھی سروے زمین کے اوپر ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، تو ہم خود ختم ہو جائیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ تھوڑی باقی رہنے والی ہے۔ لیکن آدمی کا نفس اور شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں تاکہ وہ ان نعمتوں سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ اٹھا نہ سکے۔ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت۔ جیسے ہم اور آپ یہ 10 دن کے لیے وقت نکال کر مسجد میں آ کے پڑ گئے تھے، یہ کیا تھا؟ فرصت دی اللہ نے۔ گھر پر رہتے ہیں تو آدمی کو ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں، لیکن یہاں تو یہ 10 دن ہمارے خالی خالی، لیکن پھر بھی شیطان نے ہمیں اس میں سے کتنا جو ہے ہمارا نقصان کیا، وہ ہمیں خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو فرصت، وقت جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں۔ اسی طرح تندرستی اللہ نے جو دی ہے یہ بھی ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہونے والی ہے، جب تک کہ ہے اس سے فائدہ اٹھا دو۔ شیطان جو ہے، شیطان کے داؤ پیچ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کافروں کو وہ دھوکا الگ تدبیروں سے دیتا ہے، اور ایمان والوں کو الگ تدبیر، الگ دھوکے، الگ طریقے سے دھوکا دیتا ہے۔ کسی مومن کو یہ نہیں کہے گا نماز مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، یہ کام مت کرو، یہ نہیں کہے، کیونکہ وہ فوراً اترت کر دے گا، اس کے بعد کہنا کیوں نہیں پڑھوں گا، میں تو پڑھوں گا قرآن۔ تو بہرحال وہ اس طرح نہ نہیں کہے گا، لیکن جب خیال آئے گا پڑھنے کا تو یوں کہے گا، کیا جلدی ہے، ابھی تو اللہ نے بہت عمر دے رکھی ہے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، گویا آج کل میں اس کو تلاتا رہتا ہے۔ نہ نہیں کہتا، لیکن تلانے کے لیے آدمی کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ تو ایک مومن کو جو ہے ہمیشہ شیطان اور نفس کی چالوں سے آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا کوئی نقصان نہ کرنے پاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو دھوکا، گویا ہمارے نفس اور شیطان نے ہم کو دھوکے میں رکھا، ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہمیں اللہ نے تندرستی دی ہے تو میں ہمیشہ کل بھی ایسا رہوں گا، پرسوں بھی ایسا رہوں گا، ایک مہینے کے بعد بھی۔ ارے بھائی، کون سی کیا گارنٹی ہے؟ جب موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو یہ تندرستی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ کب کسی بیماری کا حملہ ہو جائے، اچھا خاصا آدمی اچانک کیا ہو گیا بھائی، کہا اس کے اوپر جو ہے وہ فالج کا حملہ پڑ گیا، ہے زندہ لیکن بیکار، لاش کی طرح ہو گیا۔ تو بیماریاں تو چلے جا رہے ہیں، نیچے گرا, ٹانگ ٹوٹ گئی, بستر پر پڑ گئے. اب اچھا خاصا آدمی تھا, تو جس طرح موت کی کوئی گارنٹی نہیں, بیماری کی بھی کوئی گارنٹی نہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے نا, اس کو اس سے جلد فوری طور پر فائدہ اٹھاؤ. وہ پتہ نہیں کب چھن جاوے, کب ہمارے ہاتھ سے نکل جاوے. فرصت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ, ہمارے ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے. اسی کو ایک اور ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ نعمتوں کو, پانچ چیزوں کو, پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حریمے کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. دیکھو بڑھاپا تو آنے والا ہے, کوئی یوں سمجھتا ہو میں ہمیشہ جوان رہوں گا تو اس کے یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے, دھوکے میں ہے. تو اللہ نے جوانی دی ہے, جوانی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح جتنے بھی اس کے قوا ہیں اور جو صلاحیتیں ہیں ان کو اعلیٰ معیار پر عطا فرماتے ہیں, اور اس کو اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے قیامت کے روز اللہ کے سائے میں جن آدمیوں کو اللہ جگہ دیں گے, سباتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ, قیام سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں, وہ سایہ اللہ پیدا فرمائیں گے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ یہاں تو ذل ہی ہے, اللہ کا سایہ یعنی وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا, اللہ نے خاص گویا اس سے بنایا ہے اس کو. اب وہ عرش کا ہے یا کس کا ہے, تو عام طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اس ترجمے کو پسند نہیں فرماتے, سن رہا ہے کہ نہیں, اللہ کا سایہ. اور احادیث میں جہاں بھی آئے گا یہی, اگرچہ عام طور پر اس کو تعبیر عرش کے سائے سے کیا جاتا ہے. خیر یہ دیکھ بیچ میں ضمنی بات ہو گئی. تو اللہ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے تو اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں جو جن سات آدمیوں کو شمار کیا ہے, شابن نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر پروان چڑھا, یعنی اس کی جوانی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں, اس کی عبادت میں اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں گزری, تو ایسے نوجوان کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے. اور بھائی دیکھو جو قدر و قیمت اور جو ثواب جوانی کی عبادت کا ملے گا, بڑھاپے کی عبادت کا کیا ملے گا. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ انسان کی عادت ہے, انسان کا مزاج ہے کہ جو چیز اپنے کام کی نہیں رہتی ہے نا, وہ پھر اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرتا ہے. کپڑا پرانا ہو گیا, نیا جوڑا سلوایا, تب یہ پرانا دے دو کسی فقیر کو اللہ کے واسطے. کھانا کھا کے فارغ ہوئے, کچھ بچ گیا جو ہمارے کام کا نہیں ہے, کہتے ہیں دے دو کسی کو اللہ کے نام پر. اللہ کے نام پر وہی چیز دینے کی بات کرتا ہے انسان جو اپنے کام کی نہیں رہتی. یہی حال عمر کا بھی ہے کہ عمر کی اس منزل میں جب پہنچتا ہے بڑھاپے میں, نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ, اور گھر میں بھی بہو کہتی ہے بڈھا بک بک کرتا, تو جا یہاں سے وہاں مسجد میں جا کے بیٹھ جا, تو اس وقت آدمی یوں سوچتا ہے کہ چلو اب اللہ اللہ کریں. جب اللہ نے قوا دیے تھے, صلاحیتیں دی تھی, ان صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا, تب تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ان جو ہے نا ان چیزوں کو بھی اللہ کیا کر لیتے ہیں, قبول فرمائے. ورنہ مجھے اور آپ کو ہمیں معلوم ہو کہ کوئی آدمی ایسی چیز ہمیں دے رہا ہے جو اس کے کام کی, تو ہماری غیرت اس کو برداشت, ہم نہ کہہ دیں مجھے نہیں چاہیے, کیا فقیر سمجھ رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ایسی چیز جو اپنے کام کی نہیں رہی وہ بھی جب اللہ کے راستے میں آدمی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, ورنہ تو وہ رد کر کے پھینک دی جاتی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے یہ عمرہ جو عطا فرمائی ہے, جس عمرہ میں ہمارے قوا بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ حالت میں ہو, اس زمانے میں اللہ کی جو عبادت کی جائے گی, اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی, اس میں جو لطف ہے اور جو ثواب ہے اللہ کے ہاں, اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ بعد میں نہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ شباب کا قبل ہرے میں کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, بڑھاپا آنے والا ہے, یہ کوئی آدمی نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا. آج انسان کا مزاج ایسا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے تو ابھی یوں سمجھتا ہے میں ابھی جوان ہوں, وہ اپنے بڑھاپے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آگے دوسری بات فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وصحت کا قبل سقم کا, اپنی تندرستی کو جو ہے وہ بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. تندرستی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بیماری کب آ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں, تو بیماری آوے اس سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو. اور حدیث میں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ اپنی تندرستی کے اندر بیماری کے لیے ذخیرہ کر لو. یعنی جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا, جوانی میں آدمی کماتا ہے اور پھر جو ہے کچھ پسنداز کر کے بڑھاپے کے لیے رکھ لیتا ہے. یہ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, دین کے معاملے میں جوانی اور صحت میں ایسے اعمال کرے کہ پھر اس کی وجہ سے بڑھاپے میں اس کا پنشن جاری رہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو ہے آدمی ایک عمل زندگی بھر کرتا رہا, اب بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہیں رہی, نہیں کر پاتا, بیمار ہو گیا, بیماری کی وجہ سے طاقت نہیں رہی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بیٹھے بٹھائے سب اس کا پورا ثواب عطا فرما دی. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اب بیماری کے زمانے میں مفت ثواب اسی وقت تو ملے گا نا, جب جوان تندرستی میں کچھ کیا ہوگا, جوانی میں ہم نے کچھ کیا ہو تو بڑھاپے میں ثواب ملے, اس وقت تک کیا نہیں تو بڑھاپے میں کیا ملے گا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو. وغنا کا قبل فقرے کا, اللہ نے مالداری دی ہے تو فقیری سے پہلے اس کو مال ہے, کب وہ ہاتھ سے نکل جائے. ایک رات میں بڑے بڑے مالدار جو ہیں وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں, فقیر اور غریب بن جاتے ہیں, ایسے واقعات پیش آتے ہیں. اس لیے اللہ نے مال دیا, اس سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وہ فراغ کا قبل شغلے کا, اور اللہ نے فرصت اور موقع دیا ہے تو مشغولی سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. وہ حیات کا قبل موتی کا, اور زندگی کو, زندگی کیسی سی, ایک آدمی بیمار ہے, ہاتھ بھی نہیں ہل رہا, پاؤں بھی نہیں ہل رہے ہیں, بالکل معطل پڑا ہے بستر کے اوپر, ایسی بیماری, لیکن زبان تو ہل رہی ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ تو زبان سے پڑھ سکتا ہے. یہ کیسی زندگی, لیکن بہرحال ہے, مرنے کے بعد یہ موقع بھی ملنے والا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے, ایک قبر کے اوپر نظر پڑی, سواری سے اترے اور دو رکعت ادا فرمائی. دیکھنے والے یوں سمجھے کہ قبر والے کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا, رشتہ داری ہوگی. پوچھا حضرت, کہا میں اس قبر کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ آدمی جب قبر میں پہنچ جائے گا تو تمنا کرے گا کاش مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع ملتا. کہا اس خبر کو دیکھ کر مجھے حضور کا یہ ارشاد آیا تو میں نے سوچا مجھے تو موقع ملا ہوا ہے, چلو میں دو رکعت پڑھ لوں. ایک سبحان اللہ ہمارا یہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی کے خطبات نے واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ تھے, وہ ان کو کشف قبور ہوتا تھا. کشف قبور کا مطلب یہ ہے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبر میں مردے کی کیا حالت ہے اس سے واقف کرتے ہیں, یہ اللہ ہی کر دیتے ہیں, اللہ ہی یہ چیز عطا فرماتے ہیں, کوئی آدمی اپنے کمال سے حاصل نہیں کرتا. تو ایک مرتبہ ایک سفر میں وہ ایک قبر کے پاس وہ ٹھہرے تو ان کو دیکھا انہوں نے اپنے اسی کشف قبور میں کہ وہ مردہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. ان کو تعجب ہوا کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ قرآن پڑھ سکتا ہے, نہ کوئی اور نیکی کا کام سکتا, میٹر بند, ہماری اصطلاح میٹر بند ہو گیا, خلاص اب کچھ کر نہیں سکتا. لیکن میں تو اس کو دیکھا. تو اسی کشف کی حالت میں ان بزرگاں نے اس صاحب قبر سے ان کا مکالمہ ہوا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ موت کی وجہ سے آدمی کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. کہاں بات صحیح ہے. بات دراصل یہ ہے کہ مجھے جب دفن کیا گیا, اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو دفن کر کے جب چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور پھر اس کو بٹھا کر کے سوال کرتے ہیں, مر ربو کا, تمہارا رب کون ہے, وما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, وما تقول فی هذا الرجل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف جو ہے اشارہ کر کے بتلایا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو. تو کہا مجھے بھی اسی طرح تین سوال کیے گئے اور میں نے برابر جواب دیے, تو مجھے بتایا گیا کہ تم نے جوابات ٹھیک دیے, کامیاب ہو گئے, لیکن ابھی تک قیامت قائم ہوئی نہیں ہے. قیامت جب قائم ہوگی وہاں تک تم کو اسی ویٹنگ روم میں رہنا ہے عالم برزخ کے اندر. البتہ چونکہ تم کامیاب ہو اس لیے اب ہماری طرف سے تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر یہ زمانہ اس میں اگر تم کوئی عمل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کہ مجھے دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سے بڑا شغف تھا, محبت تھی. میں نے درخواست کی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے, تو میں مجھے اجازت ملی تو تب سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اور آج تک 70,000 قرآن ختم کر لیے دفن ہوا جب سے آج تک. خیر اس کے بعد وہ صاحب قبر ان بزرگ سے کہتا ہے آپ اگر اپنا ایک سبحان اللہ دے دیں تو میں یہ 70,000 قرآن جو میں نے پڑھے ہیں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. ان بزرگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ 70,000 قرآن جو میں نے پڑھے نا اس پر مجھے ایک نیکی بھی ملی. نیکیاں تو یہاں دنیا کی زندگی میں جب تک آدمی زمین پر چل پھر رہا ہے, ہم کوئی عمل کریں گے تو نیکی, گناہ کریں گے, غلط کام کریں گے تو گناہ, مرنے کے بعد تو نیکی اور گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں. تو یہ عمل اپنی جگہ پر کتنا ہی جو ہے اچھا صحیح, لیکن اس کے کرنے پر مجھے ان 70,000 قرآن پر ایک نیکی بھی میرے نامہ اعمال میں الگ لکھی نہیں گئی, جبکہ تمہارا سبحان اللہ تم ابھی دنیا میں ہو, یہ میرے ان 70,000 یہ تو ٹائم پاس ہے. یہ 70,000 قرآن جو ہوئے وہ کیا ہوئے, ٹائم پاس, وقت گزاری, ثواب نہیں ملا, ثواب تم کو مل رہا ہے. میں اسی تو عرض کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ایک سبحان اللہ اتنا قیمتی کہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر واقعہ لکھا ہے, حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہوا کے دوش پر اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہوا کو حکم کرتے تھے وہ آپ کے پورے دربار کو ایک پلیٹ فارم فضا میں چل رہا ہے جس پر حضرت سلیمان بھی اپنے تخت پر ہیں, آپ کا پورا دربار سجا ہوا ہے, اس طرح جا رہے تھے. ایک بندہ مومن کی نظر پڑی تو ایسا منظر آدمی جب دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے, کیا اللہ نے دیا ہے. اس کے دل میں ایسے رشک والے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کے دل کی اس کیفیت کو ظاہر کر دیا. تو حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا نیچے اتار ہمارے تخت کو, اور پھر کہا اس آدمی کو جو تمنا کر رہا تھا اس کو کہا کہ ایک بندہ مومن کا سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے بڑھ کر کے ہے. حقیقت تو ایک سبحان اللہ قیمتی, اللہ نے موقع دیا ہے. تو ہم نے یہاں آئے تھے, اللہ نے موقع دیا اور ہم نے یہ سب اہتمام اللہ نے اس ماحول کی وجہ سے کرایا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ سب کچھ جو کچھ کیا ہے, ایک تو اللہ کی توفیق ہے اور دوسرا ماحول کا اثر ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ رمضان میں آخری دنوں میں جو معتکفین کو اسی کی طرح متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو تم سے ہوا نا وہ سب اس ماحول کی برکت سے ہوا. حضرت نے عابیتی کے اندر مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے ماحول کا اثر, اور وہاں کچھ واقعات بھی لکھے ہیں, اور وہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے. ماحول کے واقعات تو لکھے ہیں لیکن پہلی بات جو سنانا چاہتا ہوں وہی حضرت فرماتے ہیں, تقریباً 20-25 سال سے ماہ مبارک میں یہاں ذاکرین کا مجمع ہو جاتا ہے جو ہر سال بڑھتا ہی رہتا ہے.
ان میں غیر ذاکر مہمان بھی آتے رہتے ہیں. ماہ مبارک کے بعد کئی مہینوں تک بہت ہی رنج اور قلق کے ساتھ خطوط آتے ہیں کہ عبادت میں، وظیفوں میں، ذکر میں، تلاوت میں جو لذت وہاں آتی تھی اب نہیں رہی. میں اس کا جواب یہی لکھوایا کرتا ہوں کہ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. اس وقت میں یہاں اللہ کے نام لینے والے بہت سے جمع تھے، ان کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. تم بھی اس اپنے یہاں چند دینی احباب کو جمع کر کے دین کا ماحول بنا لو تو یہ اثرات انشاءاللہ پھر پیدا ہو جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں حضرت دہلوی یعنی حضرت مانیا الیا صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں بہت کثرت سے اس پر زور دیا گیا ہے کہ ماحول کو بدلو. اس لیے وہ حضرات گھروں سے نکالنے پر زور دیتے ہیں کہ گھریلو ماحول میں دینی اثرات پیدا نہیں ہوتے. اور جب دینی جماعت کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا، سہنا، کھانا پینا ہوگا تو ماحول کے اثرات ضرور پڑیں گے. مجھ سے سینکڑوں دیہاتی لوگوں نے جو بیت کا تعلق رکھتے ہیں یہ کہا کہ تہجد کی بہت ہی کوشش کی مگر کبھی توفیق نہیں ہوئی. تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک چلہ گزارا، اللہ کے فضل سے ایسی عادت پڑ گئی کہ اب خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. حسن العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت کی مجلس میں، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ ذکر تھا کہ انٹر کلاس اور جو درجے اس کے اوپر کے ہیں، اس زمانے میں ٹرین میں ہمارے یہاں فرسٹ اور سیکنڈ ہوتا ہے، اس زمانے میں انٹر کلاس تھا، فرسٹ تھا، سیکنڈ تھا، تھرڈ تھا، تو انگریز کے زمانے کی بات، کہ انٹر کلاس اور جو درجے اس کے اوپر کے ہیں ریل میں اس میں متکبرین بیٹھتے ہیں، بڑے مالدار وغیرہ متکبرین، اور اس کا اثر قلبہ پر پڑتا ہے. ارشاد فرمایا جب کبھی تیسرے درجے میں بڑا آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مزاج بھی نرم ہو جاتا ہے، چنانچہ چارپائی پر بیٹھنے سے بنسبت کرسی کے مسکنت آ جاتی ہے نا، چیز کا بھی اثر پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ جانوروں تک کا اثر ہوتا ہے. مشکات شریف میں بخاری مسلم کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ اونٹ والوں میں فخر اور تکبر ہوتا ہے اور بکری پالنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ مزاج کی سختی اور ظلم کسانوں میں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سی روایت اس مضامین کی ہیں، ان جانوروں تک میں اثرات ہوتے ہیں. اسی واسطے علماء میں مشہور ہے کہ ہر نبی سے پہلے بکریاں چروائی جاتی ہیں تاکہ ان میں مسکنت اور ہٹ ڈرمی پر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے. بکری کمزور جانور ہے لیکن جب چلتے چلتے وہ اگلے دونوں پاؤں جما کر کھڑی ہو جائے تو وہ کھینچنے سے بھی کھینچے گی نہیں اور ڈنڈا مارنے پر اس کا پاؤں ٹوٹ جائے گا. اس لیے بکریاں چرانے والے کو بہت زیادہ متحمل مزاج اور ضد اور ہٹ کے بجائے نرمی کا مشاق ہونا پڑتا ہے. اسی لیے ہر نبی کو پہلے بکریاں چرانی پڑتی ہے. حضرت پیران پیر نور اللہ مرقدہ کے موائز میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو باتیں کی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ میں نے تم کو اپنے پیغامات اور اپنی اور بات چیت اور اپنا مقرب بنانے کے ذریعے سے لوگوں پر بزرگی عطا فرمائی. ایک دن وہ تھا کہ تم بکریاں چرا رہے تھے، بس ان میں سے ایک بکری بھاگ گئی اور تم اس کے پیچھے دوڑ پڑے یہاں تک کہ تم نے اس کو پکڑ لیا، حالانکہ تم بھی تھک گئے تھے اور بکری بھی تھک گئی تھی، بس تم نے اس کو اپنی گود میں لیا اور کہا پیاری تو نے اپنے آپ کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکایا، اسی حلم اور شفقت کا یہ صلہ ملا کہ سرکش بندوں کو خداوندی آستانے پر لانے کے لیے شاہی سفیر قرار پائے. لیکن عام طور پر چونکہ بکری میں مسکنت ہوتی ہے اسی واسطے کان پکڑی بھیڑ مشہور ہے کہ کان پکڑ کر جدھر کو چاہے لے جاؤ. اس کے لیے جانے کے واسطے رسوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. سبا معلقہ کا دوسرا معلقہ جو طرفہ ابن عبدہ کا ہے اس کے دو شعر ہیں، ان المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی، کہتے ہیں کہ جب آدمی کا حال معلوم کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو کیسے ہیں، یعنی اگر اس کے یار دوست اچھے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر وہ برے ہیں تو وہ بھی برا ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دوستوں کا مقتدی ہوا کرتا ہے. دوسرا شعر ہے، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى ما ردی، جب تو کسی قوم میں پہنچے تو ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھک اختیار کرو، بروں کے ساتھ نہ رہنا کہ تو بھی ان کے ساتھ برباد ہو جائے گا۔ یہ گویا ماحول کے متعلق حضرت نے اس سلسلے میں اس سے بھی بہت سارے لکھے ہیں، اور حضرت لقمان کی نصیحت حضرت لکھتے ہیں اپنے والد، اپنے والد صاحب نور اللہ عمر قدو کا یہ ارشاد تو میں بیسیوں جگہ لکھوا بھی چکا ہوں اور ہزاروں جگہ سنا چکا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم چاہے کتنا ہی غبی ہو، کند ذہن ہو، اگر اس کو دوستیوں اور یار باشی کا شوق نہیں ہے تو کسی بھی وقت کام کا ہو کر رہے گا، اور وہ چاہے کتنا ہی ذہین زی استعداد ہو، اگر اس کو دوستیوں کا شوق ہوگا تو آخر میں بیکار ہو کر رہے گا۔ اور ماحول کے اثرات پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بہت کثرت سے مختلف انداز سے متنبہ فرمایا ہے۔ اعتدال میں لکھا ہے کہ اہل اللہ سے جتنی بھی محبت پیدا کر سکو دریغ نہ کرنا، اور بے دین لوگوں سے جتنا بھی ممکن ہو احتراز کرنا اور الگ رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح اور بہتر ہم نشین کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو مشک والا ہو، کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کو خوشبو تو پہنچے گی، اور برے ہم نشین کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو بٹی کا دھونکنے والا ہو، اگر کوئی چنگاری وغیرہ گر گئی تو بدن جلا دے گی یا کپڑے جلا دے گی، اور اگر چنگاری نہ بھی اڑے تو اس کا دھواں اور بو تو پہنچے گی۔ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کر اس سے تو بھلائی کو پہنچے گا، اور ان پر رحمت نازل ہوگی تو اس میں شریک ہوگا، اور بروں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں، اور کسی وقت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو بھی شریک ہو جائے گا، اس لیے بری صحبت کے اثرات سے بہت بچنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو اکسیر سمجھنا چاہیے، ان کی صحبت نیک اعمال کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ بہرحال صحبت کا ہمارے اکابر اس کی بڑی تاکید فرمائے، اچھی صحبت۔ میں اسی کو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہاں اس اچھے ماحول کا یہ اثر ہے۔ اب ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد وہاں جس ماحول سے آئے تھے اسی میں پھر جا کر کے بیٹھیں گے۔ جو غلط ہمارے ہم نشین تھے دوست، ہمارے بیٹھک کیے، جو غلط یہاں سے جانے، وہ ہمارے انتظار میں بیٹھیں گے، یہاں گئے پھر ان کے ساتھ وہی یار باشی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری مثال تو ایسی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا پیشاب پاخانہ کر کے اپنا چہرہ کپڑے پاخانے اور پیشاب میں لت پت کر دیتا ہے، اور اس کی ماں پھر اس کو جو ہے نہلا دھولا کر کے صاف جو ہے پاؤڈر لگا کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہناتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اسی طرح کرتا ہے، ہمارا بھی حال ایسا ہی۔ اس لیے بھائی یہ یہاں رہ کر اگر آپ نے محسوس کیا کہ یہاں رہنے کی وجہ سے کچھ ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہے، تو اب جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ فائدہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی کمانے کے لیے یہاں سے جاوے، دبئی جاوے، سعودیہ جاوے، کویت جاوے، اور وہاں سے کچھ سرمایہ حاصل کیا تو لا کر کے وہ ایسے ہی جو ہے اس کو برباد نہیں کر دیتا، بہت حفاظت سے اس کو رکھتا ہے بچا کر کے۔ تو اسی طرح یہاں اس ماحول میں آ کر کے جو کچھ بھی کچھ آپ ہم نے محسوس کیا اپنے دل کے اندر، تو اس کو باقی رکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ وہ پرانا ماحول جس کو چھوڑ کر کے ہم آئے ہیں اس سے اب ہمیں دور رہنا ہے۔ ان دوستوں سے بھی کہہ دو بھائی ابھی ہماری اور آپ کی دوستی نہیں، تمہاری لائن الگ ہے، میری لائن الگ ہے، میں آپ کے ساتھ اب نہیں بیٹھوں گا، تم کو بھی میرے ساتھ بیٹھنا ہو تو تم بھی میرے جیسے بن جاؤ، سمجھا، تو ہماری دوستی باقی رہے گی ورنہ نہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پھر ان جیسے بن جاتے ہیں،
وہ تو ہماری رعایت میں ہمارے جیسے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہر وقت اپنے جیسا بنانے کے لیے کوشش ان کی جاری رہتی ہے ہمارے اوپر. تو بہرحال اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جزاء الاعمال، ہمارے حضرت شیخ اپنے بیعت ہونے والوں کو، بیعت ہونے والوں کو حضرت نے جو حضرت کا کتابچہ ہے نصیحت ہے کہ اس میں جن جن کتابوں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی اس میں سے ایک جزاء اعمال دی. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ اس رسالے کو بکثرت پڑھو. اس میں حضرت تھانوی چھوٹا سا رسالہ ہے، آج سے 125 سال پہلے لکھا گیا ہے، سن 1314 کی تالیف ہے، سن 1300، آج تو 1439 ہو گیا، تقریباً 125 سال، اس سے ایک سال اور زیادہ 126 سال ہو رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادات اور طاعات کے فائدے اور معاصی اور گناہوں کے دنیاوی نقصانات اور آخرت میں کیا سزائیں ہیں وہ حضرت نے بتلائی ہیں. آخر میں حضرت نے خاتمے میں جو ہے اصولی نصیحت فرمائی ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق استوار کرنے کی ضرورت ہے. یوں تو جتنی طاعتیں اور عبادتیں ہیں سب ضروری ہیں، اور جیسے سیئات ہیں سب اور جتنی سیئات ہیں سب مضر ہیں، مگر بعض اعمال جو اصول کے درجے میں ہیں زیادہ اہتمام کے قابل ہیں، کرنے کے اعتبار سے بھی اور چھوڑنے کے اعتبار سے، کہ ان کے اہتمام سے دوسرے اعمال کی اصلاح کی زیادہ امید ہے. ان کو ہم دو فصلوں میں لکھتے ہیں. پہلی اعمال مفیدہ کا بیان، ایسی طاعات کا بیان جن کی پابندی سے امید ہے کہ دوسری طاعات کا سلسلہ قائم ہو جائے. ایک ان میں علم دین کا حاصل کرنا ہے، خواہ کتابوں سے حاصل کیا جائے یا علماء سے. بلکہ کتابوں سے علم حاصل کرنے کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے، اور ہماری مراد علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہوں، اتباع سنت کے عاشق ہوں اور توسط پسند ہوں، افراط اور تفریح سے بچتے ہوں، خلق خدا پر مہربان ہوں، تعصب اور انعام، بے جا حمایت اور دشمنی ان میں نہ ہو. گو اس وقت بھی بفضل تعالی اس قسم کے علماء بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جیسا ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین حتی علی الحق لا یضرهم من خذلهم. تن بزرگوں کا نام تبرکن اپنے اس رسالے میں لکھتا ہوں. اب اس میں اس زمانے کے نام، حضرت حاجی صاحب کا نام ہے، حضرت گنگوہی کا نام ہے، حضرت شیخ الہند کا ہے، اور ان میں سے تو کوئی باقی نہیں. کا آخر میں فرماتے ہیں کہ ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبرا و نعمت عظمیٰ ہے. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹہ ضرور التزام کریں، ان کی برکات خود دیکھ لے گا. دیکھو یہ بہت اہم ہے، اہل اللہ کی صحبت چاہے تھوڑی دیر کے لیے، ہفتے میں آدھا گھنٹہ، مہینے میں ایک آدھے دن کے لیے جاوے، لیکن اس سے بہت فائدہ ہوگا، بڑا فرق ہوگا. جو حضرت مولانا روم کا شعر ہے، یک زماں صحبت با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک تھوڑی دیر کی صحبت جو ہے 100 سال تک بغیر ریاکاری کے عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس شعر کے اندر مبالغہ معلوم ہوا، مبالغہ تو گویا ذرا بڑھا کر کے بات کہی گئی ہے. تو میں نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ اس میں، حضرت نے کہا یہ صد سالہ، میں ہوتا تو میں کہتا بہتر حد جو ہے لک سالہ، 1,00,000 سال بھی جو ہے بغیر ریا کی عبادت کرنے سے جو فائدہ ہوگا وہ جو ہے ان بزرگوں کی صحبت سے تھوڑی دیر میں ہو جائے. حضرت تھانوی فرمان 1,00,000. واقعہ یہ ہے کہ اس صحبت سے آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. سمجھا کہ جیسے پارس ہوتا ہے نہیں, تو پارس کیا کر دیتا ہے, لوہے کو سونا بنا دیتا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں یہ پارس کا کیا کمال, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو وہ آپ کی جو ہے نافرمانی والی زندگی کو فرما برداری اور اطاعت والی زندگی سے بدل دیں گے. تو یہ صحبت ایک مرتبہ نہیں, یہ نہیں کہ بھائی ہم پہلے زمانے میں تو سالہ سال تک ان کی صحبت میں رہتے تھے, پچاس پچاس سال رہتے تھے شاگرد اپنے اساتذہ کی صحبت میں سالہ سال. امام ابو یوسف فرماتے ہیں 29 سال میں امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا. ایسے اور اکابر کے قصے ہیں, لیکن اب تو لوگوں کو فرصت ہی نہیں, دو دن نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال تھوڑی دیر کے لیے. اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آ گئے تو کافی ہو گیا, نہیں, ایک مرتبہ کافی ہونا نہیں, بلکہ آتے رہو. جیسے دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب مثال دی کہ میں تو دھوبی ہوں بھائی, کپڑا تمہارا میلا ہو جائے تو دھوبی کو دے دو, وہ دھو کر کے پھر صاف کر دے گا. تو ماحول میں رہنے کی وجہ سے تمہارے دل پر گرد و غبار آیا ہے, آ جاؤ یہاں تو صفائی ہو جائے گی, پھر آ جاؤ, بار بار آؤ. ایسا تو نہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے کپڑا دھلا دیا تو اب زندگی بھر پہنتے رہیں گے, اور کتنا ہی قیمت پیسے دے کر کے دھلایا ہو اعلیٰ سے اعلیٰ لانڈری کے اندر, تو ابھی دو چار دن کے بعد تو وہ کیا ہو جائے گا, میلا ہی ہو جائے, پھر دھلانا پڑے گا. تو اسی طریقے سے صحبت ایک مرتبہ لے لانا کافی نہیں ہے, اس صحبت کو بار بار حاصل کرنا ہے, تبھی یہ فائدہ باقی رہے گا, ورنہ لوگ یوں سمجھتے ہیں بس ہو گیا, نہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے, اس کی طرف خاص ہے ہمارے اکابر کے ہاں, اسی لیے اپنے جو ہے اپنے شیوخ کے ہاں اپنے مشائخ کی خدمت میں حاضری کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. ایک ان میں سے نماز ہے, ایک عمل جس طرح ہو سکے پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہے. دیکھو بھائی نماز کی پابندی ہونی چاہیے, کسی حال میں نماز نہ چھوٹنے پائے, کسی حال میں اس کا اہتمام ہو, اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرے, اور مجبوری کے درجے میں جس طرح ہاتھ آ جائے غنیمت ہے, اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور ارتباط قائم رہے گا, اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی حالت درست رہے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا, لوگوں کے ساتھ کم بولنا اور کم ملنا ہے, اور جو کچھ بولنا سوچ کر بولنا ہے, ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہے گا, اور یہ ایک اعلیٰ درجے کا تری اعلیٰ ہے. تو بہرحال لوگوں سے زیادہ آج کل تو تعلقات بڑھانا اس کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی جو ہے مشق کرائی جاتی ہے, اس کی باقاعدہ جو ہے تعلیم گاہیں ہیں, اس کے لیے تربیت گاہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح بڑھائیں گے. یہ نہیں, کم سے کم تعلق ہونا چاہیے, اور بولنا بھی کم. تو پہلے بھی بتلا چکا ہوں قلت کلام اور قلت اختلاط مولانا کی بنیاد ہے. ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے, یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ مراقبہ کا مطلب, مراقبہ کا کیا مطلب, کہ میں اپنے مالک کے سامنے ہوں. سوچیں جیسے آج کے جگہ جاؤ آپ سی سی کیمرے کی زد میں ہیں, جگہ جگہ لگایا ہوا تھا, ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کیمرے کے اس میں ہیں, تو آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں. سوچو الم یعلم بان اللہ یرا, کیا معلوم نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وہ ہر وقت ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں, میری ہر حرکت, میرا ہر بول, میرا ہر عمل اللہ دیکھ رہے ہیں, اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. اسی کا نام مراقبہ, یعنی یہ دھیان کہ میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں, تو یہ میرے ساری باتیں اور میرے کام اور میرے حالات پر اللہ کی نظر ہے. یہ تو مراقبہ ہوا. اور محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت اکیلا بیٹھ کر پورے دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اللہ کے ہاں, اور میں جواب سے عاجز ہوں,
اللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا اور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. یہ سوچ ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے. دوبارہ محاسبہ روزانہ اپنا, سونے سے پہلے 5 منٹ فارغ کر لو. آج یہی بستر ہے, صبح کو اسی سے اٹھ کر کے گیا تھا اور اب یہیں آیا ہوں, پورا دن گزرا, اس درمیان میں میں نے کیا کیا کیا, 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا یا نہیں, آنکھ کی حفاظت کی یا نہیں کی, قرآن کی تلاوت کی یا نہیں, اللہ نے جو جو ذمہ داریاں میرے اوپر لازم وہ میں نے ادا کی یا نہیں, یہ پورا حساب لینا چاہیے. ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے اور دنیا کا دستور ہے کہ جس کو حساب دینا ہوتا ہے وہ اپنا حساب خود پہلے کرتا ہے. آپ نے بس میں کنڈکٹر کو دیکھا ہوا نا, ٹکٹ کاٹتا ہے اور فوراً کیا کرتا ہے, وہاں بس اٹھی وہاں اسٹاپ پر سے وہ فوراً حساب کرے گا. حالانکہ ابھی کوئی ابھی دینا نہیں, حساب تو شام کو دینا ہے, لیکن شام کو دینا ہے ابھی سے وہ اپنے آپ کو حساب تیار رکھتا ہے. تو ہم بھی اپنا حساب خود کریں گے تو اللہ کو حساب دے سکیں گے, اس لیے یہ محاسبہ ہونا چاہیے. اور ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے. جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو دیر نہ کرے, کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے, فوراً, یہ نہیں کہ رات کو کروں گا توبہ, نہیں, اسی وقت چلتے چلتے بھی توبہ. تو توبہ کے لیے کسی خاص پوزیشن کی ضرورت, صلاۃ التوبہ جو ہے توبہ یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے توبہ کا, باقی تو چلتے چلتے بھی توبہ ہو سکتی ہے. تو مطلب کہ اسی وقت فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب معذرت کرے, اگر رونا آئے تو روئے ورنہ رونے کی صورت بنائے. یہ 5 چیزیں ہوئی, علم اور صحبت علماء, نماز پنجگانہ, قلت مخالطت یعنی کم میل جول, محاسبہ اور مراقبہ, توبہ اور استغفار. انشاءاللہ تعالی ان تمام امور پنجگانہ کی پابندی سے, جو کچھ مشکل بھی نہیں, تمام طاعتوں کا دروازہ کھل جائے گا. اب بعض ایسے گناہوں کا بیان کہ ان سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام گناہوں سے نجات ہو جاتی ہے. ایک ان میں سے غیبت ہے, اس سے طرح طرح کی خرابیاں دنیاوی اور آخرت کی پیدا ہوتی ہیں. جیسا ظاہر ہے اس میں آج کل بہت ابتلا ہے, اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے, نہ سنے, نہ اچھا نہ برا. بعد مرتبہ کسی کا اچھا تذکرہ شروع ہوتا ہے, 10 منٹ تک تو وہ اچھا چلے گا, لیکن پھر جو ہے وہ آدھا گھنٹہ برائی چلی گئی. یہ اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے, بات ذکر کرے, تذکرہ کرے تو اپنا کرے. اپنا دھندہ کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے. ایک ان میں سے ظلم ہے, ظلم, ظلم یعنی حق تلفی, کسی کا مال یہ کر لینا, جانی یا مالی یا زبانی کسی کا حق مان لیا, چھوٹا یا بڑا, کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی, کسی کی بے عزتی کی. ایک ان میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے, تکبر, اوروں کو حقیر سمجھنا. ظلم اور غیبت وغیرہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں, اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. ایک ان میں سے غصہ ہے, کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہو, کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے, جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا, جو بات نہ کہنے کی ہوگی وہ منہ سے نکل جائے گی, جو کام نہیں کرنے کا ہوگا وہ حد سے ہو جائے گا. بعد میں غصہ اترنے کے بعد اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی, کبھی کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی. غصے ہی میں تو طلاق دے دیتا ہے, دے ڈالی طلاق, عمر بھر کے لیے پچھتاوا. ایک ان میں سے نامحرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق رکھنا, خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے بات چیت کرنا, یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا, یا اس کے پسند طبع کے مطابق اس کو خوش کرنے کو اپنی وضع اور کلام کو آراستہ اور نرم کرنا, یعنی اس کو اچھا لگے اس لیے اپنا لباس ایسا بنایا, اس کو اچھا لگے اس لیے میٹھی میٹھی باتیں کی, سمجھا ہے کہ نہیں. تو یہ جو ہے اس نامحرم کو خوش, یہ میں سچ عرض کرتا ہوں, مدد فرماتے ہیں, اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں, لکھنے سے وہ
لکھنے کے احاطے سے خارج ہے، باہر ہے، انشاءاللہ کسی رسالے میں اس کو زیادہ کسی قدر لکھنے کا ارادہ ہے. ایک ان میں سے مشتبہ یا حرام کھانا ہے، اس سے بھی تمام ظلمات اور قدورات نفسانیہ پیدا ہو. اپنی غذا حلال ہو، کمائی حلال ہو، اس کا خوب اہتمام کرو. آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال درست ہوں، ہماری اولادیں مطیع و فرما بردار ہوں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے سب کو نیک بنانے کا، کہ ہماری غذا حلال ہونی چاہیے، حلال کمائی سے ہونا چاہیے، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء اور رگوں میں پھیلتی ہے. بس جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام اعضاء میں ہوگا، اور ایسے ہی اعمال اس سے سرزد ہوں گے. یہ 6 گناہ ہیں جن سے اکثر گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے چھوڑنے سے انشاءاللہ تعالی اوروں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ خود بخود اور گناہ چھوٹ جائیں گے. دوبارہ یہ چند باتیں ہیں، اس کا لحاظ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جائزہ بھی لے لیں یہاں جانے سے پہلے پہلے بھی. ہر آدمی جو ہے نا شام کو ویاپاری بھی جو ہے آمد و خرچ کا حساب روز میڑ ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی یہاں جانے سے پہلے کیا فائدہ ہوا، کیا ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کیا نقصان ہوا، کتنی کمزوری ہم نے دکھلائی، وہ سب اس کا ہمیں محاسبہ کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو بھائی، آج 29ویں ہے. بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ 29ویں کو مغرب کے بعد بہت سے لوگ عوامین بھی چھوڑ کر کے بس اسی دھن میں رہتے ہیں، کہیں چاند ہو گیا، یہاں فون لگایا، وہاں فون لگایا، اس چکر میں. آپ اطمینان سے اپنے کاموں میں مشغول رہیں. آپ کو 10 فون آئیں گے کہ وہاں چاند ہو گیا، تو بھی یہاں اعلان ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں. ہم کو تو ہماری جو کمیٹی ہے وہاں سے جب اطلاع آئے گی تو ہم پہلی فرصت میں آپ کو اطلاع کر دیں گے. اس لیے ان ساری خرابیوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے کام میں لگے رہو. جو موقع ہمارے حضرت شیخ تو 29ویں کو بھی کیا فرماتے ہیں، ارے بھائی دیکھو جب تک چاند کی خبر نہیں آئی وہاں تک رمضان ہے، کام کرو، کام کرو، فائدہ اٹھا لو. ثواب ہمارا جو رمضان والا ثواب ہے نا، وہ حساب ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور ایک نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر، وہ بھی حساب چل رہا ہے. جہاں اطلاع آ جائے گی چاند ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، اس لیے غنیمت سمجھو. تو ہمیں بھی اس کی طرف توجہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.